Thank you. سفر ہے. دوسرا حصہ بیت المقدس سے آسمانوں تک ہے اور آسمانوں سے آگے نام کا تک, اور یہ سماوی سفر ہے. دونوں کو معراج بھی کہا جاتا ہے اور اسراء بھی. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ اور لطیف و بدیع معجزہ ہے, جس پر آج تک مخالفین اعتراضات کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس قصے کی تصدیق کے اسباب اللہ جل جلالہ ظاہر فرماتے رہتے ہیں اور فرماتے رہیں گے قیامت تک. یہاں پر چند سوالات ہیں. پہلا سوال یہ کہ معراج کا سفر یکلف مکہ مکرمہ سے آسمان کی طرف شروع کیوں نہ ہوا, اور اول بیت المقدس کی طرف لے جانے میں کیا اسرار اور حکمت ہیں. دوسرا سوال یہ ہے جو بڑا بعض فلاسفہ نے, فلاسفہ قدیم نے, معتزلہ نے وارد کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سفر ناممکن ہے. اولاً تو اس لیے کہ ایک رات میں اتنی طویل مسافت طے نہیں کی جا سکتی. مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک ایک رات میں جانا اور آنا یہ ناممکنات میں سے ہے ان کی نزدیک, اور پھر بیت المقدس سے آسمان کی طرف جانا بھی ناممکنات میں سے ہے. اس لیے فلاسفہ قدیم اور فلاسفہ یونان کے فلسفے کی بنیادی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ عالم 13 کروں سے مرکب ہے, اس عالم کا مرکز زمین ہے, یہ بھی ایک کرہ ہے, اس کے اوپر جو ہے یہ کرہ ماں ہے, پانی ہے. بعض بعض حصوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کاٹ کر انسانی مسکن بنائے. تیسرا کرہ ہوا ہے جو زمین کے ارد گرد محیط ہے, اور پھر فلاسفہ یونان ارسطو ابرخس بطلیموس کہتے ہیں کہ کرہ ہوا کے اوپر ایک عظیم آتشی کرہ ہے, ہوا کے ارد گرد آگ ہے جس کے شعلے لاکھوں میل لمبے اور طویل ہیں, بلکہ قمر تک یہ آگ ہی آگ ہے جو ہر طرف زمین پر محیط ہے. تو آگ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن وغیرہ کیسے گزرے؟ یہ احمقانہ اعتراض ہے, تاہم یہ ان کے اصولوں میں سے ہے. فلسفہ قدیم کی بنیادی بات یہ ہے کہ ہوا کے اوپر پورے آگ, آگ کا پورا. سوال کا جواب آسان ہے, فلسفہ قدیم کی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں, علماء نے اس پر کلام کیا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر پورے آگ تسلیم بھی کر لیں تو بھی اس میں سے گزرنا, پار کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. آگ میں سے گزرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جلے, آگ میں ٹہرنے سے اور اقامت اختیار کرنے سے, کچھ دیر ٹہرنے سے آگ جلاتی ہے, یکلف گزرنے سے آگ جلاتی نہیں. آگ کا شعلہ آپ کے سامنے جل رہا ہو اور آپ فوراً ہاتھ ایک طرف سے دوسری طرف شعلے سے نکال دے تو آپ کا ہاتھ جلے جلنا تو بجائے خود گرم بھی نہیں ہوگا. جس طرح آپ کے شعلے سے آپ اپنا ہاتھ گزار دیتے ہیں, یقیناً قرآن کی رفتار اس سے بھی زیادہ تیز تھی. پھر اس زمانہ میں آپ دیکھ رہے ہیں نئے نئے امور ظاہر ہو رہے ہیں, آدمی انسان دوڑ کر آپ کے شعوروں سے گزرتے ہیں, کتوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ آپ کے شعوروں سے کس طرح پار ہو کر گزریں گے, اور وہ لوگوں کے ہزاروں لوگوں کے سامنے گزر جاتے ہیں لیکن وہ چلتی نہیں ہے. تو آپ سے گزرنے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ انسان چلے, ہاں اس میں رہے تو جب چل سکتا ہے. دوسرا جواب وہ اسلامی جواب ہے, وہ یہ کہ آپ کا جلانا اور احراق کا کام کرنا یہ قدرت اور مشیت خدا پر موقوف ہے. آپ کا جلانا یہ اس کا ذاتی کام نہیں ہے. فلاسفہ کہتے ہیں کہ آپ کا جلانا, پانی خود کا سیر کرنا اور روٹی کا بھوک کو مٹھانا یہ ان کی ذاتی خصوصیتیں ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان پانی پیے اور پیاس نہ بجھے, انسان آگ میں رہے اور آگ احراق کا کام نہ کرے. لیکن اسلام ان اصولوں کو تسلیم نہیں کرتا. اسلام یہی کہتا ہے کہ یہ اسباب ہیں, اصل مشیت خداوندی سے یہ تمام امور معلق اور مربوط ہیں. جب اللہ چاہے تو جتنا پانی انسان پیے تو پیاس نہیں بجھے گی, جب اللہ جل جلالہ چاہے تو آپ کے اندر بھی آپ بیٹھے رہے, آپ کی بھی گلزار ہو سکتی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اور دیگر متعدد قصے اس کے شاہد عادل ہیں. اور ایک تیسرا جواب بھی ہے فلسفی اصولوں کے مطابق. فلاسفہ کے دو گروہ ہیں, ایک مشائین کا جو ارسطو کی پارٹی ہے, اور ایک اشراقیین کا گروہ ہے جو افلاطون کی پارٹی ہے. اشراقیین کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہوا کے اوپر کرہ نار ہے, مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کرہ نار بعض جگہ تو بڑا موٹا ہے اور بڑے بڑے شعلے ہیں, لیکن قطبین کے پاس آگ جو ہے بہت تھوڑی ہے یا وہاں بالکل نہیں ہے. اشراقیین کے بھی دو مسئلے ہیں. وہ کہتے ہیں آسمان کی گھومنے سے اور ہوا کے ساتھ رگڑ کھانے سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے, تو جہاں آسمان کی حرکت تیز ہو وہاں آگ بھی بہت زیادہ اور گہری ہوگی, میلوں شعلے ہوں گے آگ کے. لیکن قطبین کے پاس حرکت نہیں ہے یا بالکل کم ہے, وہاں حرکت سے ہوا کے ساتھ رگڑ کھانے سے آگ پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے جب وہاں آگ ہی نہیں ہے تو جب آسمان میں اوپر فضا میں ایسی ایک جگہ ہے جہاں آگ ہی نہیں ہے تو کیا پتا قرآن کہیں سے گزر گیا ہوگا. یہ تو ان کے اصولوں کے مطابق ان کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک بات کی, ورنہ اس بات کی تسلیم کی ضرورت نہیں ہے. آج خود عقل پرستوں نے, اسلام نہ ماننے والے عقل پرستوں نے گزشتہ زمانے کے عقل پرستوں کے دماغ کو تپڑ رسید کر دیا ہے, اور سائنس جدید نے ثابت کر دیا کہ ہوا کے اوپر کہیں بھی کرہ نار کا نام و نشان تلک نہیں ہے. اوپر راکٹ جاتے ہیں, لوگ فلان ورد جاتے ہیں, چاندوں اور ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں, مگر ان کو اس ساری فضا میں ہوا سے اوپر کہیں بھی ارسطو کے کرہ نار کا, اشراقیین مشائین کے کرہ نار کا نشان نہیں مل سکا. اس لیے جو اصول صرف عقل پر مبنی ہو صرف عقل پر وہ قائم ہو تو ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو. صحیح وہی اصول ہو سکتے ہیں جو وحی پر قائم ہو, جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا. کہاں معراج سے اس لیے انکار کرنا ان ہزاروں میل طویل شعلہ آتش سے براق کیسے گزر گیا, اور کہاں اس زمانے کے وہ زمانے والے کہ وہ کرہ نار تلک کو جانتے بھی نہیں ہے. ایک سوال یہ بھی وارد ہوتا ہے کہ جب آسمان بہت دور ہیں تو اتنی تیز رفتاری کس طرح حاصل ہو گئی. اتنی تیز رفتاری معتزلہ کہتے ہیں, فلاسفہ کہتے ہیں ہماری عقل سے بالا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں ہم یہ اسرائیل بیت المقدس, ہم یہ معراج آسمان تک نہیں مانتے ہیں. باتیں بھی ان کی غلط ہیں. پہلا سوال یہ تھا، اگر وقت ملا تو اس کا ذکر کر لوں گا. پہلا سوال جو میں نے ذکر کیا وہ یہ کہ مسجد حرام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک سفر کرنے اور معراج کی تمہید رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یخ لخ لخت مکہ مکرمہ سے آسمانوں کی طرف سفر کیوں نہیں کیا؟ اس میں ضرور کچھ اسرار ہوں گے، کچھ حکمتیں ہوں گی. وہ حکمتیں کیا ہیں؟ متعدد حکمتیں اور متعدد اثرات اور امور یہاں پر ذکر کیے جا سکتے ہیں. مجھتے نمونۂ خروار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پہلی حکمت اور پہلا سر تو یہ ہے جو بعض روایات اور آثار میں آتا ہے، کعبہ احبار کی روایت ہے کہ آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے عام فرشتے آتے جاتے ہیں وہ بیت المقدس کی سیٹ پر، بیت المقدس کی سمت پر ہے. اس لیے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف پہلے تشریف لے گئے تاکہ وہاں سے سیدھی صراط مستقیم سیدھی راہ سے آسمانوں پر چڑھا جائے. اللہ جل جلالہ ہر طرح قادر ہیں، مگر اسباب کے تحت بھی اللہ تعالیٰ نے بعض امور معلق قرار دیے ہیں، ورنہ برات لانے کی ضرورت بھی تو نہ تھی. اللہ تو یوں ہی بھی لے جا سکتے تھے، لیکن اس معجزے کے اندر، خارق عادت سفر کے اندر اندر اللہ نے اپنی ہمارے عقل سے بالا بالا بھی، عقل کی دائرے کے اندر اندر بھی کچھ امور ظاہر فرمائے. خود برا کہانا عقل سے بالا ہے، پر سوار ہونا یہ عقلی بات ہے کہ سوار ہو کر انسان یہاں سے کراچی جائے، یہاں سے کسی اور ملک میں جائے تو سوار کر کے اللہ تعالیٰ اوپر لے گئے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے، یاد رکھیے دوستو، خارق عادت ہیں، وہ عام عادت کے تحت نہیں ہوتے، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزے عموماً ان میں اسباب کا بھی دخل ہوتا ہے. ان کی بنیاد جو ہے ظاہری سبب ہوتی ہے، اور اس آگے ظاہری سبب کے بعد جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ عقل سے بالا اور معجزہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا معجزہ کی لاٹھی پھینک دے، اور لاٹھی جو ہے سانپ بن گئی. لاٹھی پھینکنا یہ ایک سبب ہے، عام معتاد چیز ہے. پھر آگے اللہ نے کرشمہ دکھایا، فرمایا دیکھیے تو صحیح، آپ نے اسباب کے دائرے کے اندر ایک کام کیا، آگے اس کا نتیجہ ہمارے قدرت سے دے دیے، کیسے وردہ بنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص نقطہ ہے جو یاد رکھنے کے قابل، معجزات دکھائے. کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے ابلنے لگے، لیکن وہ اسباب کے اندر اندر معجزہ بھی تھا اور اسباب کا بھی ان میں دخل تھا. حدیث شریف میں آئے کہ ایک سفر میں ہمارا پانی ختم ہو گیا، بڑی فوج تھی، کسی کے پاس پانی نہ تھا. حضور نے فرمایا کہیں سے پانی لاؤ، سب کو مل جائے گا، کہیں سے فوج میں پانی تلاش کرو. معجزہ دکھا رہے ہیں، لیکن معجزہ کے لیے پانی کی تلاش کی کیا ضرورت تھی؟ بات وہی تھی جو میں عرض کر چکا کہ اسباب کے اندر اندر آگے عجیب نتیجہ مرتب ہو جائے. تو کہیں سے حدیث میں آیا ہے کہ تھوڑا سا پانی، ایک پیالہ بھی نہیں تھا، وہ ہم نے تلاش کر لیا، برتن میں رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پانی میں رکھا. رانس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے ابل رہے ہیں. یہاں تک کہ فوج تقریباً 4000 فوج تھی، اور سب نے پانی بھی پیا، ان کو بھی پانی پلایا، اور اپنے اپنے برتن بھی بھر دیے. یہ عظیم معجزہ دکھایا. مگر سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی انگلیاں رکھ کر یہ پھر بھی تو معجزہ دکھا سکتے تھے، لیکن میں بتا چکا وہ نقطہ خاص حکمت کی بات کہ معجزات بھی کچھ بنیادی اصول اسباب کے اندر ان کا ہوتا ہے. کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کے اسباب معطل نہیں ہے, دنیا کے اسباب استعمال کرنی چاہیے. اس لیے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام اسباب کے اندر اندر کام کرتے ہیں, تجارت بھی کرتے ہیں, یہ اسباب ہیں, اور دشمن سے اپنی حفاظت کے اسباب بھی استعمال کرتے ہیں. یہ سب اسباب ہے, ان کے استعمال کا اللہ جل جلالہ نے حکم فرمایا ہے. تو بہرحال چونکہ ادھر بیت المقدس کی سمت پر آسمان کا دروازہ تھا, تو اللہ تعالیٰ پہلے بیت المقدس میں لے گئے تاکہ وہاں سے سینا عروج ہو جائے. دوسری حکمت بیت المقدس میں لے جانے کی یہ ہے کہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے, بعض آثار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیت المقدس لے جانے میں ایک خاص حکمت تھی اور خاص خاص تھا. اسی وجہ سے سیدھے مکہ مکرمہ سے آسمانوں پر نہیں لے گئے. وہ حکمت یہ تھی تاکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب مل کر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم سفر کو دیکھ لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے الوداع کہہ دیں, معزز مہمان کو رخصت کرنے کے لیے اس کے دوست اور احباب جمع ہوتے ہیں اور اسے ہر اڈے پر الوداع کہتے ہیں. اس میں اس مہمان کی تعظیم مقصود ہوتی ہے. تو اللہ جل جلالہ میں حضرت انبیاء ملے گئے, وہاں انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا جو ان کا گھر تھا. انبیاء علیہ السلام کا اصل مسکن ملک شام بیت المقدس, وہاں سب جمع ہوئے. اور جب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم سفر پر روانہ ہو گئے تو انبیاء علیہ السلام سب جمع تھے انہیں الوداع کہنے کے لیے. اور تیسری حکمت یہ ہے کہ بیت المقدس لے جانے سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم استقبال ہو جائے اور استقبال ہونے بھی انبیاء علیہ السلام ہو جائے. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر کرنی تھی, ان کا اکرام مقصود تھا. تو عرض انبیاء ملے گئے جہاں سب انبیاء علیہ السلام سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جمع تھے, اور کسی معزز مہمان کا استقبال ہو جائے بلکہ جتنا شاندار استقبال ہو جائے اتنی ہی اس کی وہ تکریم اور تعظیم شمار ہوتی ہے. اور استقبال اپنے گھر میں ہوتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ انبیاء علیہ السلام وہاں مکہ مکرمہ میں آ جاتے, پھر تو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم استقبال والے ہوتے, وہیں لے گئے ان کی مسکن اور گھر میں تاکہ وہ استقبال کے لیے جمع ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بعض علماء طلباء علمی سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے عظیم استقبال کس کا ہوا ہے. آپ بھی ذرا عقل دوڑا سکتے ہیں, کسی فلان لیڈر کا استقبال ہوا ہے, فلان کا استقبال ہوا ہے. مگر برادران اسلام اس سوال کا جواب ایک ہی ہے کہ روئے زمین پر سب سے عظیم استقبال سب سے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا, عرض شام میں جب اس سب سے بڑے سفر پر روانہ ہونے والے تھے. سوال ہوتا ہے سب سے بڑا استقبال کون سا ہے, وہ ہے جہاں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سید کونین کے استقبال کے لیے جمع تھے. جس طرح سوال ہوتا ہے کہ سب سے بڑی دعا کون سی ہے جو کسی انسان نے انسان کے لیے کی ہو, تو جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت کا مطالبہ کیا. کسی کے لیے جنت کی دعا ہوتی ہے, کسی کے لیے بیٹے کی دعا ہوتی ہے, لیکن برادران اسلام سب سے عظیم دعا نبوت ملنے کی ہے جس میں تمام رحمتیں اور سعادتیں جمع ہیں. اور سوال ہوتا ہے کہ سب سے عظیم رفیق کون سے, کس رفیق کون تھے, سب سے عظیم رفیق کس سعادت مند انسان کو حاصل ہوا؟ تو جواب یہ کہ وہ صدیق اکبر تھے جو سفر ہجرت میں ان کو وہ رفیق حاصل ہوا, ان کو وہ مقام حاصل ہوا جو کسی عام امت کو رب کو وہ سفر و سعادت حاصل نہیں ہوئی. سید کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رفیق تھے. اصل تو اس وجہ سے استقبال مقصود تھا, لہذا بیت المقدس میں لے گئے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر ہو جائے. چوتھی حکمت اور چوتھا راز یہ ہے کہ بعض آثار معلوم ہوتا ہے, ویسے عقلی تقاضا بھی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش اور تمنا تھی کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت نصیب ہو جائے, دیدار نصیب ہو جائے. تو اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پوری کرنے کے لیے اور ان کی تمنا پوری کرنے کے لیے فرمایا, سید کون ہیں آپ پہلے میں بیت المقدس تشریف لے جائیے, ورا کو ادھر ہو گم گیا, وہاں سب نے سب کو آدر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور رؤیت کی سعادت حاصل ہونے کے علاوہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہو گئی, اور نماز پڑھنا ان کے پیچھے اور یہ سعادت حاصل ہونا یہ چھٹی سوا حکمت. کس کی یہ خواہش نہ ہوگی ایک عظیم انسان کے پیچھے نماز پڑھ لے؟ انبیاء علیہ السلام بہت بڑے ہیں لیکن سید کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہر امتی کی یہ خواہش کس طرح نہ ہوگی؟ اپنی ایماندار سے ان کو ذرا ٹٹولیے کہ کس صحابی اگر زندہ ہو جائے آپ کی خواہش نہ ہوگی کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لے؟ اور صحابی سے بڑھ کر اگر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم بطریقہ فرض تشریف لاتے تو ہر اپنا ایماندار کی خواہش ہوگی کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لے اور دعا کرے گا کہ سعادت اسے حاصل ہو جائے. یہاں چند سال قبل امام حرم تشریف لائے تھے, صرف ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا کتنا عظیم امتحان آپ دیکھ چکے ہیں. علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت حاصل کرانی تھی اور دوسری سعادت جو ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لے. ساتویں حکمت معراج بیت المقدس لے جانے میں یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارض محشر اور ارض منشر دکھانا تھا. حدیث میں آیا ہے کہ ملک شام اور ارض شام یہ ارض محشر و منشر ہے, یہاں سے حشر کے ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور یہاں پر انہیں جمع کیا جائے گا. کس طرح جمع کیا جائے گا؟ ممکن ہے کچھ کہیں گی اس وقت بدل جائے گی. تاہم صحیح حدیث یہ ہے کہ ملک شام ارض محشر و ارض منشر ہے, اس عظیم زمین مبارک زمین کو دکھانا تھا کہ سید کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کو دیکھ لے. اور اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم اس نبی کو اپنی مبارک جگہ میں سے آیات میں سے کچھ آیات دکھا دیں. ایک آٹھویں حکمت بھی ہے, وہ یہ ہے اس وقت معراج تقریباً ہجرت سے 3 سال قبل ہوئی, بعض کہتے ہیں 2 سال قبل ہوئی. بہرحال اس وقت مسلمانوں کی نماز کا قبلہ بیت المقدس تھا, بیت المقدس تھا. اس عظیم معراج میں سب سے عظیم تحفہ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا دینا تھا. اس عظیم سفر میں اللہ نے تحفہ جو دینا تھا امت کے لیے وہ نماز تھی. لہذا مناسب معلوم ہوتا تھا کہ جو تحفہ انہیں ملنے والا تھا نماز, اس نماز کے قبلے کو پہلے دیکھ تو لیں. وہ
قبلہ صلات دکھانا تھا جو آج اس معراج میں اس صلات کا تحفہ ملنے والا تھا. ہر انسان کی عقل کا تقاضا ہوتا ہے, خواہش ہوتی ہے کہ اس قبلہ کو دیکھ لوں جو میری نماز کا قبلہ ہے, جو میری نماز کا رخ ہے. بلکہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوگی, وہ تمنا ہوگی کہ اس قبلے کو دیکھ لوں جس طرح مجھے اللہ جل جلالہ. بعض روایات میں آتا ہے ان مستوانات بیت المقدس فقط الى الله وقالت یا رب قد حصل لنا حلم من كل نبي وإن اشتقنا إلى رؤية محمد خاتم الأنبياء فجاء أسرى بعبده إلى المسجد الأقصى. روایات میں ہے کہ بیت المقدس کی ان مبارک سیونوں نے اس در و دیوار میں اللہ کے دربار جلال جلال میں رو رو کر دعا کی کہ اللہ ہر نبی کی زیارت سے ہمیں بڑا حصہ بڑی سعادت حاصل ہو گئی ہے, ایک نبی عظیم القدر کی رویت کی دیدار سے ہم محروم ہیں, اللہ ہمیں محروم نہ کرنا اس کی دیدار سے. یہ نہ سمجھے کہ صرف آپ عقل رکھتے ہیں, یہ پتھر بھی عقل رکھتا ہے, یہ دیوار بھی عقل رکھتی ہے, یہ پنکھے بھی عقل رکھتے ہیں اور یہ زمین بھی عقل رکھتی ہے, اگرچہ ان کی عقل آپ سے پوشیدہ ہے اور نظر نہیں آ رہی. انہیں پتا ہوتا ہے کون محبوب اللہ ہے, کون خدا کا نیک بندہ ہے. جانور تلک جانتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے انی لا عارف حجرن فی شعاب مکتا کان یسلم علی قبل النبوہ کل ما مررت علیہ یقول السلام علیک یا رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں میں مکہ کے پہاڑوں میں ان پتھروں کو چٹانوں کو اب بھی جانتا ہوں کہ نبوت سے قبل میں جب بھی ان پر گزرتا تو ان سے آواز آتی السلام علیک یا نبی اللہ. جبل احد پر ایک روایت میں ہے, جبل حرا پر ایک روایت ہے, جبل سبیر پر, سبیر جو مینا کے قریب پہاڑ ہے, ان پر حضور صدیق عمر یہ تین تشریف فرما ہے. روایت میں ہم ان پر چڑھ رہے تھے کہ سبیر پہاڑ یا حرا پہاڑ جھومنے لگا, حضور نے فرمایا اس دنیا سبیر فما علیک الا نبی او صدیق او شہید. اے پہاڑ رک جا اور ساکن ہو جا, آپ پر نبی ہے, صدیق ہے, شہید ہے. روایت میں وہ خوشی سے جھومنے لگا تھا خوشی سے, تو وہ پہاڑ بھی پتھر بھی جانتے ہیں یہ کون ہے اور یہ کیوں کون حکم دے رہا ہے. روح المعانی میں ایک روایت ہے تزلزلت الارض فی زمن عمر رضی اللہ عنہ فخرج عمر حائرا باقیا لا یدری ما یفعل فاخذ درته وضرب بها الارض وقال تتزلزل وتخوف امت محمد امت محمد وانا اعدل بك فسكنت وما تزلزلت حياة عمر. حدیث ہے, روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مدینہ منورہ میں بھونچال برپا ہوا, زلزلہ آیا, عمر خوف سے روتے ہوئے نکلے کہ کیا کروں, زمین سے اب کیسے میں نمٹوں, اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا, درا اٹھا کر زمین کو زور زور سے مارنے لگا کہ کچھ حیا کر زمین, میں آپ پر عدل پھیلا رہا ہوں اور زلزلہ برپا کر کے امت محمدیہ کو ڈرا رہی. حدیث کے الفاظ ہے کہ جب تک عمر زندہ تھے مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آیا. بے جان چیزیں بھی جانتی ہیں کون برحق ہے اور کون ولی اللہ ہے اور کون خدا کا دشمن ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور کے زمانے میں ایک طرف انتہائی شور و غوغا برپا ہو گیا, خطرہ ہوا سب گھروں میں رات کا وقت تھا کہیں دشمن اچانک حملہ آور ہوا کیا بات ہے سب لوگ گھروں سے تلواریں اٹھائے ہوئے اس آواز کی طرف لپ کے دوڑے جا رہے ہیں فرماتے ہیں حدیث میں اروا صحابہ کہتے ہیں ہم ابھی نہیں پہنچے اس طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر اس کی ننگی پشت پر بغیر زین کے سوار ہو کر تلوار گھلے میں ڈالی ہوئے وہاں پہنچ بھی چکے تھے اور واپس تشریف لا رہے تھے اور فرمایا لم تراڑو ڈرو نہیں ویسے کہیں شور و غوغا تھا عظیم بہادر سے پہلے پہنچ گئے تھے گھوڑے پر سوار تھے پھر حضور نے فرمایا یہ تو گھوڑا نہیں ہوا ہے اڑتا جا رہا تھا انہو بحر یہ تو سمندر ہے عرب بہترین گھوڑے کو تیز رفتار گھوڑے کو سمندر سے تشبیہ دیتے تھے اتنی اڑتا ہوا جا رہا تھا آ رہا تھا یہ اس گھوڑے کو حضور کی برکت پہنچی لیکن وہ کیا سمندر تھا یا نہیں سنیے خود ابو طلحہ گھوڑے والے فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑا اتنا لاغر اور دبلا تھا ہم باہر اس لیے نہیں بھیجتے تھے اور گھوڑوں کے ساتھ کہ وہ گھر سے چل قدم بھی نہیں نکل سکتا تھا لیکن سید کونین جب ان کی پشت پر سوار ہوئے تو وہ خوشی سے بے چین ہو کر اڑتے ہوئے جا رہے تھے اور فرمایا حضور نے یہ تو سمندر ہے گھوڑے بھی جانتے ہیں مجھ پر کون سوار ہے دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے اور قرآن کی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پوری طرح دلوں میں بیٹھ جائے ہم ان حیوانوں سے درندوں سے کم تو نہ ہو جائے دعا کر لے گئے